الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم.
میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ نے ادب سکھایا کہ جب جوتی اٹھائے تو الٹے ہاتھ میں اٹھائے. جوتی اٹھانے کا ادب یہ ہے کہ جوتی ہمیشہ الٹے ہاتھ میں اٹھائے, سیدھے ہاتھ میں نہ اٹھائے. اس کا قاعدہ اور اس کا فارمولا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اچھی عرف میں سمجھی جاتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کریں, اور ہر وہ چیز جو ذرا افضل سے غیر افضل سمجھی جاتی ہے اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں, الٹا ہاتھ. لہذا قرآن پاک اٹھائے تو سیدھے ہاتھ میں اٹھائے, دین کی کتاب اٹھائے سیدھے ہاتھ میں اٹھائے, اور جوتی کو اٹھائے اپنی تو الٹے ہاتھ میں اٹھائے. ناک صاف کرنی ہو الٹے ہاتھ سے ناک صاف کریں. ایک اس کا یہ فارمولا اور فائدہ ہے. ہاں, اپنے استاد کی جوتی اٹھائے تو سیدھے ہاتھ میں اٹھائے, اور اپنے بزرگوں کی جوتی اٹھانا, یہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں اپنے استاد کی, اپنے مشائخ, اپنے بزرگوں کی, اللہ والوں کی جو جوتی اٹھاتے ہیں, یہ جوتی اٹھانے کی سنت ایسی نہیں ہے, بلکہ یہ سنت اس طریقے سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نعلین مبارک, آپ کی جوتی مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کرتے تھے. لہذا آپ کا لقب تھا صاحب النعلین, صاحب النعلین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اٹھانا, یہ آپ یہ خدمت آپ نے اپنے ذمے لے رکھی. لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کو اٹھا کر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیتے تھے, اور میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا, ان کے شیخ اور مرشد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ اور مرشد حالانکہ عمر میں بڑے تھے, ان کی عمر زیادہ تھی, اور ان کے بیت کا قصہ ایسا عجیب ہے کہ یہ اور ان کے ایک دوست تھے مولانا عبدالحی صاحب, ایک مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی ہیں اور ایک مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی ہیں. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا حاشیہ کتب میں جن کا حاشیہ مشہور ہے, اور میرے مرشد نے فرمایا کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ, یعنی میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ, کیا ایک مرتبہ جلسہ تھا تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں پر مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم بھی آئے ہوئے تھے, تو ان خادم کی خدمت کی ڈیوٹی میرے مرشد نے فرمایا کہ میری حضرت پھلپوری نے میری لگائی. پتا چلا اگر شیخ کسی خدمت کی ڈیوٹی لگا دے, اب یہ نہ کہے کہ جی میں تو حضرت آپ کے ساتھ چپکا رہوں گا. شیخ جس کام میں لگا دے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اصلاح کا وہی ذریعہ مفید اور مؤثر ہوگا. لہذا حضرت والا کو ڈیوٹی پر لگایا تو حضرت فرماتے کہ وہ حضرت معاذ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے انہوں نے سنایا کہ مولانا عبداللہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ پان کھاتے تھے اور پان کھا کر پان کی پیک وہ جو لال تھوک کی طرح جو پیک ہوتی ہے جب اس پیک کو نگلتے تھے تو وہ یہاں سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. اتنے خوبصورت تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میرے مرشد نے سنائی. تو یہ کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا حاشیہ وغیرہ بڑا ماشاء اللہ کتب میں موجود ہے. اور ایک ہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے اسپیکر صاحب کی جگہ ہے. وعلیکم السلام. اگر آپ کی کوئی جگہ نہ چھوڑے نا آپ لاٹھی چارج کر سکتے ہیں. آپ کو وارنٹ دے دیے. یہ آپ کی سیٹ پکی ہے انشاءاللہ تعالی جینے مرنے تک. اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے بزرگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا فرما دے. آپ بھی تھوڑا پیچھے ادھر آئیے. کافی ہے بس. موٹے موٹے تو نہیں چھوٹے سے آدمی ہیں. موٹے نہیں ہیں چھوٹے موٹے ہیں. یعنی زیادہ موٹے نہیں ہیں چھوٹے موٹے ہیں. غٹ سڑے نہیں ہیں یہ. تو حضرت مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات کی دوستی تھی. حضرت مولانا شاہ عبدالحی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کی جو مسند ارشاد تھی یعنی مخلوق خدا کی دینی خدمت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانا اور اللہ اور اصلاح کے لیے مشورے اور تعلق کرنا یہ مسند ارشاد پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے مرشد نے سنایا کہ جب یہ پہلے یہ فوج کے اندر تھے نواب ٹانک کیا ٹانک نہیں ایک ہے ٹانک ایک ہے ٹانک تھوڑا سا مجہول کرنا پڑے گا. تو نواب ٹانک کے یہاں فوج میں ملازم تھے یہ. اس کے بعد لیکن دل ان کاموں میں لگتا نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور ہی کام لینا تھا. اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تجدید کی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائی اور ان کے بعد پھر مجدد حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد گزرے. اور تجدید نام ہے. مجدد جو ہے کوئی نیا دین نہیں لے کر آتا. مجدد کوئی نیا دین نہیں لاتا بلکہ دین پر شریعت اور سنت پر جو بدعات کی اور رسومات کی اور اپنی نفس کی اور اغراض کی گرد جم جاتی ہے اس گرد کو ہٹانا اور شریعت اور سنت کو واضح کرنا یہ مجدد کا کام ہے. لہذا مجدد کوئی نیا دین نہیں لے کر آتا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد ہوتا ہے. میرے دوستو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی خبر دی. لہذا مجددین کا ایک سلسلہ ہر صدی کے اوپر رہا ہے. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق مجدد بھی ہیں. اور عرض کر دیا کہ مجدد کا کام جو ہے ایک کہتے ہیں موجد ایک ہوتا ہے موجد ایک ہوتا ہے مجدد. لہذا آپ موجد دین نہیں ہیں مجدد دین ہیں. موجد تو وہ ہے کہ نیا دین لے کر آئے جیسے قادیانی ہے اس نے ایک نیا دین لے کر آیا اور اپنے اغراض اور مطلب کو پیش کرنے کے لیے قرآن پاک اور حدیث پاک کو ہی پیش کیا. اور قرآن پاک اور حدیث پاک کی ایسی تعریف کرنا کہ جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم یا صحابہ یا ہمارے اسلاف ائمہ مجتہدین محدثین اور فقہا کے خلاف ہو اور اس سے ہٹ کر ہو. تو یہ تعریفات میرے دوستو الحاد اور گمراہی اور زندقہ کہلاتی ہے. لہذا ایسا شخص زندیق ہوتا ہے کیونکہ کہتا اپنے کو مسلمان ہے اور در حقیقت وہ کافر ہوتا ہے, اور اس کا کفر جو ہے کافر مطلق سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ اپنے اغراض اور مطلب کے لیے نئی نئی چیزیں وہی قرآن پاک حدیث پاک سے پیش کرتے. لہذا نئی نئی چیزیں پیش کرنا, اس قادیانی نے بھی اپنے کو ثابت کرنے کے لیے نبی وہ عجیب الٹی الٹی نئی نئی اصطلاحات اور نئی نئی چیزیں پیش کی. لیکن اللہ تعالی ہمارے علماء ہمارے اولیاء اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, خوب تعاقب فرمایا اور یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالی نے اپنے اس دین کی خدمت کے لیے علماء کو منتخب فرماتے ہیں, یہ ان کا انتخاب ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے 1973 کے اندر یہ کرم پاکستان پر بھی فرمایا کہ اس وقت کے وزیر اعظم کے ہاتھوں یہ پورا فیصلہ پارلیمنٹ کے ذریعے منظور ہو گیا اور کہ آئین کے اپنے ہمارے یہ داخل ہو گیا کہ قادیانی کافر ہے اور اس کا اپنے کو مسلمان کہنا یا مسلمان جیسی کوئی حیثیت اور شکل بنانا یہ جائز نہیں ہے اور قانوناً بھی اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے. تو اپنے ایک ہوتا ہے مجید دین اور ایک ہوتا ہے مجدد دین. تو مجید تو وہ ہے کہ جو دین میں ایجاد کرے نئی نئی چیزیں لے کر آئے وہ مجید ہے, اور ایک ہے مجدد تجدید جس کو کہتے ہیں رینوویشن. انگریزی میں اس کا معنی کیا ہے؟ رینوویٹ کرنا, رینوویشن کرنا. رینوویشن میں نئی عمارت نہیں بنائی جاتی, لہذا وہ پرانی عمارت کو کچھ ذرا اس کی مرمت کر کے جو کاڑ کباڑ اور جو نقصان دہ چیزوں کو ہٹا کر اور اس کی مرمت کر دینا, یہ میرے دوستو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو رینوویشن کہتے ہیں. تعمیر نہیں مرمت کہلاتی ہے. یا بعض مرتبہ مرمت کو تعمیر نو سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جب واضح چیز سامنے آ جاتی ہے تو جو چیز ہماری نگاہوں میں تھی وہ چیز نگاہوں سے ہٹ کر اب ایک نئی چیز سامنے آئی تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو تعمیر نو کہا جاتا ہے. لہذا کار تجدید یعنی تجدید کا کام, مجدد کا کام کوئی نیا دین لے کر آنا نہیں ہے, بلکہ جو شریعت و سنت وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی, جو سنت آپ نے پیش فرمائی, اس شریعت و سنت پر اپنی اغراض رسومات بدعات اور گمراہی کی جو گرد پڑ جاتی ہے, جو جھاڑ جھنکار پڑ جاتا ہے, اس جھاڑ جھنکار کو ہٹا کر, ان بدعات کو ہٹا کر اور اس گرد و غبار کو ہٹا کر شریعت و سنت کا صاف ستھرا اور واضح وہ دین کو پیش کرنا, یہی کار تجدید کہلاتا ہے میرے دوست. اس لیے تجدید یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لہذا مجدد کو یہ نیا دین نہیں لے کر آتا, وہ اسی دین کی صاف جھاڑ جھنکار صفائی ستھرائی کر کے اس کو پیش کر دیتا ہے. یہ مجدد کا کام ہے. کوئی نئی چیز اس کا لانا وہ نہیں ہے, کیونکہ اب کوئی نیا دین آ نہیں سکتا. اس لیے بدعات کو اس لیے گمراہی کہا گیا کہ یہ ایسی چیز لے کر آیا ہے گویا کہ یہ چیز پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیش کی, اب نئی چیز پیش کر رہا ہے. الحاد گمراہی تو یہی ہے نا کہ گویا دین مکمل نہیں تھا اب مکمل ہوا. ارے صاحب اگر یہ رسم نہیں ہوگی تو اس کے بغیر دین مکمل کیسے ہوگا؟ اب وہ ہوا, تو اس لیے اس کو گمراہی کہا گیا ہے میرے پیارے دوست. تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق اپنے وقت مجدد تھے. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے, تشریف فرما ہوئے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. تو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالعی صاحب برہانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہتا ہے ایک مولانا عبدالعی صاحب لکھنوی ہیں وہ الگ ہیں اور برہانوی الگ ہیں. اور مولانا عبدالعی صاحب لکھنوی کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ زرت قبر ملا علی قاری فی مکہ تھا, کہ میں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت مکہ شریف فی جنت المالا, جنت المالا کے اندر اس کی زیارت کی. زرتو قبرم اللہ علی قاری، فالحمد اللہ تعالیٰ علی ذلک. فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. تو مولانا عبدالرحیم صاحب بڑھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور سید احمد شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ، ان دونوں کی آپس میں یہ بات چلی کہ ہم اس شخص سے بیعت ہوں گے. بات ہو رہی تھی کہ بھائی سید صاحب ہیں، ہم ان سے بیعت ہوں گے نہ ہو. ارے دیکھو یہاں آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، آگے ہو جاؤ، ٹیک نہ لگاؤ، ٹیک لگاؤ گے تو سو جاؤ گے. آپ کو تکلیف تو نہیں ہے؟ تو پھر ادھر مجلس میں آ کر بیٹھو. تم بھی آگے ہو کے بیٹھو، ٹیک نہ لگاؤ. دین کی بات ادب سے سننا چاہیے. بیٹھے رہے آپ. تو ان دونوں حضرات کی، ان دونوں بزرگوں کا آپس میں یہ صلاح مشورہ ہوا کہ ہم کس سے بیعت ہوں، آیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوں یا کسی سے. تو اب دونوں کا آپس میں مشورہ ہوا، ٹھیک ہے ہم اس شخص سے بیعت ہوں گے جو ہمیں صحابہ جیسی نماز پڑھوا دے. اور یہ بات انہوں نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش بھی کر دی. حضرت نے خاموشی اختیار کی، گو کہ بیعت کے لیے شرط لگانا، یہ شرط جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ ایسی نماز پڑھاؤ کہ ہم جو ہے صحابہ جیسی، یہ شرط درست نہیں ہے. لیکن سید صاحب نے خاموشی اختیار کی. ایک رات سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولانا آپ اپنی چارپائی ادھر لگائیے. یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا، جہاں سید احمد شہید سوتے تھے وہیں پر فرمایا کہ اپنی چارپائی ادھر لگائیے. مولانا عبداللہ صاحب سو گئے، چارپائی لگائی، بستر وہیں لگایا، آرام کیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو آدھی رات کے بعد اٹھنے کا عادت کا معمول تھا، تو آدھی رات کو اٹھے تو مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالرحیم صاحب سے فرمایا کہ مولانا اٹھیے، اللہ کے لیے اٹھ جائیے. تین دفعہ یہ بات فرمائی کہ مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے. مولانا اٹھ کر بیٹھ گئے. پھر فرمایا جائیے اللہ کے لیے وضو کر لیجیے. وہ جانے لگے، پھر فرمایا جائیے مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجیے. پھر روکا، پھر فرمایا جائیے اللہ کے لیے وضو کر لیجیے. جب مولانا عبدالرحیم صاحب وضو کر کے آئے، پھر حضرت نے فرمایا جائیے مولانا اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھ لیجیے. اور تین مرتبہ یہی بات دہرائی کہ جائیے اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھ لیجیے، جائیے اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھ لیجیے. مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جو وہ نماز پڑھی، فرماتے ہیں خدا کی قسم زندگی میں ایسی نماز نہیں پڑھی. وہ نماز کیا تھی؟ نماز ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں، اور ایسا دھیان اور کیفیت احسانیہ کا یہ عالم تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور میں گویا اللہ کا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ایسا عالم تھا. فرمایا میں نے ایسی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد سید صاحب اپنے کاموں میں مشغول. جب صبح ہوئی تو مولانا عبدالرحیم صاحب تو بے چین کہ ایسی نماز تو زندگی میں نہ پڑی تھی. جا کر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کو بتایا کہ بھائی ہم نے تو ایسی نماز پڑھ لی، بس میں تو حضرت سے بیعت ہو رہا ہوں سید احمد شہید، جبکہ عمر میں بڑے بھی تھے، ان کی عمر زیادہ تھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں، ان کی عمر بھی زیادہ تھی. لیکن بات یہ ہے کہ دل کے ملنے ہیں، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور، کچھ اور ہی. ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، انسان صحبت میں تو آتا ہے لیکن میرے دوستو دل کا ملنا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. شیخ سے مناسبت پیدا ہو جانا اور اس سے قلبی تعلق پیدا ہو جانا اصل میں یہ چیز ہے. لیکن اب منافقین جو تھے وہ اپنا جسم کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے لیکن ان کا دل نہیں ہوتا تھا. لہذا میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے کتنے لوگ ہیں وہ اپنا جسم کو لے کر بیٹھتے ہیں شیخ کی مجلس میں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ دل پہلے ہی کہیں اٹکا ہوا ہے. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا, میرے مرشد یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی جاؤ مجلس میں تو پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کر کے جاؤ, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, کیونکہ وہ جو گناہوں کی جو چادر ہے, وہ جو گناہوں کا پردہ ہے, وہ مجلس کا جو نور ہے, صحبت اہل اللہ کا جو نور ہے, اس نور کو آنے نہیں دیتا گناہوں کا پردہ. اس لیے وہ باوجود صحبت میں بیٹھ کر بھی محروم رہتا ہے. کہ ایک ہی مجلس ہے, اسی مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کو صحابیت کا شرف مل رہا ہے. کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اصحابی کا نجوم, میرا ایک ایک صحابی مثل ستارے کی طرح ہے. بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم, جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, اللہ کو پا جاؤ گے. وہ کیا بات تھی, کیوں ان کا دل بھی حاضر رہتا تھا, صرف جسم نہیں دیا بلکہ دل کو بھی دیا. لہذا اس وجہ سے وہ تاج سر پر ملا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. کیا ڈگری اور سند ملی. جگہ چھوڑ کے رکھو, ایک آدمی کی جب آنا متوقع ہو نا تو اس کے لیے جگہ رکھنی چاہیے. جب آداب مجلس میں سے ایک آدمی کسی ضرورت سے اٹھ کر جا سکتا ہے, اس کی کوئی ضرورت ہے, لہذا اس کے لیے جگہ اس کا حق ہوتا ہے, وہ واپس آئے گا. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ نے صرف جسم نہیں دیا بلکہ اپنا دل بھی دیا. اس لیے جب کوئی بات سنی تو کیا ارشاد, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اب ہم اس کی اطاعت اور عمل کریں گے. اور منافقین کیا کہتے تھے, سمعنا و عصینا, ہم نے سنا اور اب ہم نافرمانی کریں گے. لہذا فرمایا کہ اسی طرح سے منافق کے طریق بھی ہوتے ہیں, کہ شیخ کی مجلس سے جو سنا گناہوں کی غفلت کی وجہ سے وہ سننا نہ سننا ہے, کہ سنیں گے لیکن کریں گے اپنی, سن سن کر سننی تو ہو جائیں گے لیکن کریں گے اپنی. یہ ہے میرے دوستو منافق فی طریق. اس کا تقریر بہت اچھی ہے, بالکل درست کام, لیکن اس زمانے پہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کہ بالکل تقریر صحیح ہے کہ بھابھی سے پردہ ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, اور بھائی کی بیوی یعنی بھابھی سے پردہ, بیوی کی بہن سالی یعنی اس سے بھی پردہ, اور چچی سے ممانی سے پردہ, بالکل ٹھیک ہے, شریعت تسلیم ہے ہم, لیکن مولانا صاحب اس زمانے میں نہیں ہو سکتا یہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ زمانے میں نہیں ہو سکتا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین آیا وہ قیامت تک کے لیے آیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم کسی زمانے پر اس پر عمل ہو اور کسی زمانے پر اس پر عمل نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں یہ اسی زمانے میں تھا. دادا اس زمانے میں شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. ارے اس زمانے میں کون داڑھی رکھے گا, تو داڑھی رکھنے والے اس زمانے میں بھی داڑھی رکھ لیں, دین کا کام کرنے والے اس زمانے میں بھی دین کا کام کر رہے ہیں, اپنی جان اپنا مال اپنی آبرو سب پیش کر رہے ہیں, جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں. لہذا ہر زمانے میں دین کا کام کرنے والے رہیں گے. اس دین کو اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے نفس کی گندگی غلاظت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہے کہ جب اس زمانے میں عمل نہیں ہو سکتا تو یہ اس کی کمی ہے، ورنہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، عمل ہو سکتا ہے. اسی کمزوری کو، تعلق تو اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے، اسی کو دور کرنے کے لیے تو صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. تو میں سنا رہا تھا کہ اس بات پر بات یاد آئی تھی کہ جوتی کے متعلق بات پیش کر رہا تھا کہ جوتی ہمیشہ الٹے ہاتھ سے اٹھانی چاہیے، اور عجیب ایک تماشا دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اٹھایا الٹے ہاتھ میں اور جوتی اٹھائی سیدھے ہاتھ میں، دین کی کتاب الٹے ہاتھ میں اور جوتی سیدھے ہاتھ میں. یعنی دین کی کتاب افضل اور کتنی بہترین چیز، قرآن پاک دین کی کتاب، اس کا اصل مقام یہ ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ میں اٹھائے، اور سیدھے ہاتھ میں بھی اٹھائے اور ایسے سینے سے لگا کے بھی رکھے، ایسے نہ جھلا کر چلے کالج کے لڑکوں کی طرح سے، سینے سے لگائے اس کتاب کو اور جوتی کو اٹھائے الٹے ہاتھ میں. یہ ہمارے پیارے شیخ اور مرشد نے ادب سکھایا. اور اسی طرح سے ایک مسئلہ اور بھی سنیں کہ جب بقیہ سنتیں پڑھنی ہو، نمازیں پڑھنی ہو، ایک مسئلہ اور بھی کہ فرض نماز کے بعد جن فرض نمازوں کے بعد سنت ہے، جن فرض نمازوں کے بعد سنت ہے جیسے ظہر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کے بعد سنتیں پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کہ پتا چلا وظیفے اور دوسرے کاموں میں اتنی دیر لگا دی، یعنی دعا بھی لمبی نہیں مانگنی چاہیے، اس وقت مختصر دعا ہو، سنت پر عمل کرے، پہلے سنت کی نماز پڑھے، دعا بھی مختصر ہو. ہاں اگر دعا مانگنی ہو سنت پڑھ کے پھر پلے دو گھنٹے کی دعا مانگے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو موقع ہے دعا مانگنے کا اس وقت تو دعا کیا تسبیح بھی نہیں پڑھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 34 مرتبہ ہے، پتہ چلا وہ تسبیح بھی نہیں پڑھے اور سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر. دیکھیے ہر چیز جب موقع پہ ہو نا اس کا مزہ آتا ہے. کہتے جی آئس کریم بعد میں کھائیں گے اور چکن کڑھائی پہلے کھائیں گے، کیا کوئی ترتیب واجب ہے کیا؟ آئس کریم کا بعد میں کھانا اور کڑھائی کا پہلے کھانا، یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ کوئی واجب ہے؟ اگر کوئی آدمی آئس کریم پہلے کھا لے گا تو گناہ ملے گا اسے کیا؟ لیکن کوئی تیاری نہیں ہے اس بات پر. کیا کہتے ہیں؟ جی ذرا فتویٰ شرعی تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں فتویٰ تباہی ہے، یہ شرعی فتویٰ نہیں ہے، تباہی فتویٰ ہے یہ. اور وہ فتویٰ کیا ہے کہ جی کڑھائی پہلے کھاؤ آئس کریم بعد میں کھاؤ، یہی ہے نا. کوئی کھاتا ہے پہلے آئس کریم؟ کیا کوئی گناہ ہے اگر کوئی آدمی پہلے آئس کریم کھا لے؟ کیا عجیب آدمی ہو، پہلے آئس کریم کھا لی اب اس کے بعد تم کڑھائی کھاؤ گے؟ یا تم عجیب آدمی ہو بھائی، کیا گناہ کر لے گا تو اس سے آدمی نہیں کیا؟ نہیں، کہتے ہیں جی ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے، جب وہ کام ڈھنگ سے کیا جائے تو اچھا معلوم ہوتا ہے. تو یہ اس کا نام، ہم نے اپنی طبیعت کا نام ڈھنگ بنا دیا، اپنی طبیعت کا نام ڈھنگ بنا دیا. ٹھیک ہے، سلیقے کی چیز ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. تو میرے پیارے دوستو، دین میں بھی ایک سلیقہ ہے، ایک ڈھنگ ہے، جب وہ اپنے موقع پہ بات ہو نا وہ اچھی لگتی ہے. جیسے امام، اگر امام لمبی لمبی نمازیں پڑھائے مقتدیوں کو اور اپنی نماز پڑھے ولا سے نہ آتے نہ سے جلدی سے بھاگ گیا تو امام کے لیے درست نہیں ہے، یہ امام کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہے، تم سب مقتدیوں تو پوری نماز میں تم بد دعائیں دے رہے، اللہ میاں یہ کب رکوع میں جائے گا، یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور دلی دل میں کہہ رہے یار اتنی لمبی نماز ہے، توبہ توبہ، اس کی حد مقرر کی ہے شریعت نے، اور اس کی اس لیے تو ہے قرآت کے اندر طوال مفصل، اوسات مفصل، قصار مفصل، قرآت کی حد مقرر کر دی کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں پڑھے، اور اوسات مفصل سورہ وطارق سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا تک عصر اور عشاء کی نماز میں پڑھے، اور مغرب میں سورہ زلزال سے لے کر آخر تک پڑھے. سبحان اللہ، مقرر کر دیا دی. ایسا نہ ہو کہ اتنی مختصر کر دی کہ پتہ چلا فجر کی نماز میں وضو الم نشرا پڑھ رہا، ایسا بھی نہیں ہے بھائی، اور ایسا بھی نہیں ہو کہ پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، اس نے سورہ بقرہ شروع کر دی، اب مقتدی کھنگا رہے ہیں. مطلب ہے کہ رکو کرو بھائی، کہاں اتنی لمبی جاؤ گے؟ ہر ایک کے لیے حد مقرر. ایک صحابی کا بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد میں وہ نماز پڑھتے بہت مختصر نماز، اور جب گھر میں تشریف لاتے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تھوڑی تھوڑی نماز، چھوٹی نماز، مختصر پڑھتے ہیں، اور اپنے گھر میں آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ مسجد میں مختصر نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر مسئلے بناتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں. شریعت بنتی ہے کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم کو دیکھ کر شریعت بنتی ہے. ہم چاہتے ہیں لوگوں پر دین آسان رہے. اور رہی بات گھر میں آ کر لمبی نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ سے اس تعلق اور اس محبت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو نصیب فرمایا. تو لمبی نماز ہم اس تعلق کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور مختصر نماز لوگوں پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے پڑھتے ہیں. تو پتہ چلا امام کے لیے بھی ایک حد بنا دی کہ بھائی جب اپنی نماز پڑھاؤ، ان مقتدی کو نماز پڑھاؤ تو ایک مناسب اس کی ہونے چاہیے، لیکن جب تم خود نماز پڑھو پھر بے شک سورہ بقرہ پہلی رکعت میں، سورہ آل عمران دوسری رکعت میں، یا ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ ڈالو، کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز کے بعد وہ نمازیں جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ان نمازوں کے بعد وظیفہ اور دعا مختصر کرے، پہلے سنتیں کرے، کیونکہ سنتیں یہ فرض کی تکمیل کرتی ہیں. سنت پڑھنے کے بعد بلے لمبے لمبے وظیفے پڑھے، یہ بلے ایک لاکھ دفعہ پڑھے، یہ بازے ہیں ایک ایک لاکھ دفعہ وظیفے پڑھتے ہیں. میرے ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک مرید تھا اور خلیفہ، ان بزرگ کا وہ فرما رہے ہیں کہ میں خود وہاں موجود تھا، اسٹیج پر میں بھی تھا وہ بھی تھا. تو بزرگ کا بیان شروع ہوا، ان کا خلیفہ بیان شروع ہوا، اور ان کا خلیفہ کرسی کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا اس نے اور یہ لمبی تسبیح نکالی ایسے کر کے، کیونکہ وہ چھوٹی تسبیح تو یوں کر کے نکل آتی نا، انہوں نے یہ لمبی یوں کیا. اور اس کے بعد شیخ کا بیان ہو رہا ہے اور مرید صاحب دنا دن دنا دن. اس لیے میرے پیارے دوستو، ارے تم کہاں یہاں بیٹھ گئے، یہ تو امرودوں کی جگہ ہے بھائی، ادھر آؤ، یہ تو سامنے بیٹھو، سامنے بیٹھو، تھوڑی سی جگہ بناؤ، بس ادھر بن جائے گی، چھوٹے موٹے سے آدمی ہیں، کمال ہے. وہ تو علاقہ غیر ہے، علاقہ غیر میں آپ کا کیا کام ہے بھائی، آپ تو اپنے والوں میں سے غیروں میں کیوں جا کر بیٹھ گئے، وہ تو امرودوں کی جگہ ہے. امرود سمجھتے ہیں؟ جو کھائے جاتے ہیں نا امرود، یعنی یہ جگہ تو ہم نے وہ لڑکوں لڑکوں کے لیے مقرر کی ہے کہ جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، دائیں اور بائیں تو وہ بیٹھیں گے جو کم عمر ہے، جن کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ جگہ ان کے لیے ہے. اور داڑھی والوں کو سامنے بیٹھنا چاہیے، یعنی مراد بڑی عمر والے ہیں. اگر کسی نے داڑھی نہیں بھی رکھی ہے وہ بھی سامنے بیٹھ گیا، منع اس کو بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن ضرور سمجھایا جائے گا کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے داڑھی کو کاٹے نہیں، داڑھی کو رکھ لے، اور کیسی رکھے، یو مٹھائی جھیرا پرہیز دا، صحیح دا، یو مٹھائی جھیرا پرہیز دا، اور جھیرا توڑا مکہ. سورا جائز دے، اسپینا افضل دے. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس داڑھی کا بچے کا رکھنا بھی واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب، اور مٹھی اپنی ہو، سامنے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھے. اور پھر یہ داڑھی کا بچہ ہے، یہ داڑھی کا بچہ، اس بچے کو بھی نہ کاٹے. بتائیے، بچوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ یعنی حالات جہاد میں بھی جائز نہیں ہے، بچوں کا قتل، حالت جہاد میں بھی نہیں ہے درست، تو بتائیے یہ بچے کو کیسے کرے گا؟ اور حالت جہاد میں مردوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے مردانگی کی علامت کو اڑا دے. حالت جہاد میں مردوں کا قتل کب؟ یعنی ایسا نہیں کہ ہر کسی کو قتل کرنا شروع کر دیا. دادا جو کافر ہمارے ہاں رہتے ہوں اسلامی ملک کے اندر، تو اس کے لیے وہاں پر ایسے ہر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کافر کو دیکھا اڑاڑ دو اس کو، یہ نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے آئیں گے اگر کسی کافر کی جان مال کو نقصان پہنچایا تھا. ہاں حالت جہاد ہے کہ تو لادا اس میں کیا قتل کرتے نا، تو لادا مونچھوں کو بھی کاٹ دے، اس سے بیویاں بھی خوش ہوتی ہیں اور بیوی کی خوشی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، یا شرح کروں اس کی. ارے میاں پیار تو کرے گا نا تو بال نہیں چبھیں گے. تو مونچھوں کی سنت یہی ہے کہ اس کو برابر کر دو، اسی میں ہماری عزت ہے. ہماری عزت ہماری مرضی کے کاموں میں ہے، سنت میں ہے. دیکھیے عشق رسول کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیسے ٹیکسی ڈرائیور کو کے سر پھاڑ دیتے ہیں، رکشے والوں کے سر پھاڑ دیتے ہیں، ہے نا، عشق رسول کے نام پر. تو یہ کیا بات ہے کہ یہ مونچھیں کیوں نہیں کاٹ سکتے ہم؟ اس کو کاٹتے ہوئے شرم آتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور بڑی مونچھ کیا ہے؟ وہ مونچھ جو اس کنارے پر آ جائے. یہ لہٰذا بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، نہیں ہماری بڑی نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں. تو وہ بڑی مونچھ ہے اس کو کاٹ رہے تو یہ کنارے پر آئے گی، تو اس پر تو آپ سسر فرماتے میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور آپ بتائیے ہم لوگ اپنے عمل سے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہے ہمارے پاس کوئی ایک عمل ایسا؟ ہماری تو اسی پر ہے میرے دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، اسی پر ہماری نجات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اسے یہی رحمت کی امید. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی شکل تو بنائیں. بجائے یہ کہ خاندان معاشرہ ہے اور بیوی اور دوسرے لوگوں کی پسند کی شکل بنا رہے ہیں، یہ اپنی پسند کی شکل بنا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی شکل بنا لیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں اور مونچھوں کو برابر کر لیں. جہاں دین کے کام کرنا چاہتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور سنت کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہمارا عمل خلاف سنت؟ سنت کی ترغیب دینے والا، اب ایک آدمی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، ظاہر بات ہے مدرسے سے نکلے گا تو ممبر پر چڑھے گا. جب وہ ممبر پر چڑھے گا تو یہی کہے گا نا کہ سنت پر عمل کرو. جب سنت پر عمل کرے گا عوام خود دیکھے گی کہ سنت کیا کہہ رہا ہے، خود تو خلاف سنت کر رہا ہے. عزت کو نہ دیکھیں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اگر ہماری عزت قربان ہو جائے بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا. اللہ اکبر، اگر جان مال آبرو سب قربان ہو جائے بہت سستا سودا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر سے. کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے، موت اپنے وقت سے پہلے کبھی نہیں آتی، موت اپنے وقت سے پہلے کبھی نہیں آتی. زیادہ جب وقت آ جاتا ہے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور جب وقت نہیں ہوتا کچھ نہ کرے کچھ نہیں ہو سکتا. زیادہ اس لیے جب مرنا ہے تو اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، اور موت اللہ کی رضا اور خوشی کی، اور یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. صحبت اہل اللہ سے اسی چیز کو سیکھا جاتا ہے کہ ہماری بندگی کی کون سی ادا ہو جس سے ہمارا مالک اور پالنے والا ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور وہ ادا جس سے میرا مالک اور پالنے والا ناراض ہو اس کام کو چھوڑ دے. توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے. ہاں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اصغر گنڈوی جگر کے استاد فرماتے ہیں توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے تب کہیں جا کے دکھایا رخ سے زیبا تو. ہماری وہ خواہشات ہماری تمنا ہے جو مثل چاند اور سورج کے ہمارے نظر میں ان کی حیثیت تھی. توڑ ڈالے ہزاروں ماہ, مہ کہتے ہیں چاند کو, خورشید کہتے ہیں سورج کو. توڑ ڈالے ہزاروں ماہ خورشید ہم نے تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو. پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کی رضا اور خوشی کے ساتھ اسے اپنی خواہشات کا اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس کے دل میں اپنے قرب کا آفتاب عطا فرماتے ہیں. اے میاں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, یہاں کون سی کبڈی کھیل رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ بھائی, کیا کر رہے ہو یہاں پہ, ادھر آ کے بیٹھو, چلو کھڑے ہو جاؤ, ادھر آ کے بیٹھو, ادھر آ کے بیٹھو, جلتا کہنا. دیکھو اتنے چھوٹے بچے مسجد میں نہ لایا کرو, یہ جس کے ساتھ بھی ہو اتنے چھوٹے بچے مسجد میں لانا درست نہیں ہے. اب مسجد میں پیشاب کر دیں, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں نہیں لانے چاہیے. سمجھدار بچے ہو, اور سمجھدار کی شرح یہ ہے کہ جو کم از کم پیشاب پخانے کو بتا سکے ان کو پھر لائے, اور جن کو کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ سمجھ سکے, یہاں کھڑے ہو یہاں بیٹھو, خبردار یہ نہ کرنا. تو بیٹھ جا یار, اب تو بیٹھ جا. ناراض ہو گیا, نسوار کھلا دوں. یعنی چھپکلی مارنے کا جدید طریقہ, کسی دوا سے چھپکلی نہیں مرتی, تھوڑی سی نسوار کھلا دو اسے پٹ کر کے گر جاتی ہے. کمال ہے, سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری جان مال آبرو ایک دن جانے والی ہے. اگر ہماری یہ زندگی, ہماری یہ جان, ہمارا یہ مال اور ہماری آبرو اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے دین پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر فدا ہو جائے, سبحان اللہ, بہت مبارک ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر. آج تک کوئی اللہ والا بنا نہیں جب تک اس نے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی. دنیا نے ایسی مثال نہیں دیکھی. اور ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, میرے مرشد نے سنایا کہ اللہ میاں یہ جو سورج ہے اس سورج سے تو کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے, اس سورج کے نکلنے سے کافر بھی اپنے دن کا آغاز کرتا ہے, اپنے کام کاج کا آغاز کرتا ہے. حضرت اللہ میں یہ سورج ہمارا نہیں ہے, یہ تو عام ہے, کافر کا بھی ہے. اگر مسلمان نے ایسی چیز سے فائدہ اٹھایا تو کیا کمال کیا اس نے. پھر وہاں رومی یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں اپنے قرب کا سورج عطا فرمائیے کہ جو صرف ہمارے لیے خاص ہو. اس لیے کافر کی ابتدا تو کام کی کس سے ہوتی ہے, سورج نکلنے سے, اور مسلمان کے دن کی ابتدا کس سے ہوتی ہے, وہ خالق آفتاب کو روشن کرتا ہے اپنے دل میں اس کے چراغ کو. کیسے؟ فجر کی نماز مسجد سے جماعت سے مسجد میں پڑھتا ہے, یہ مسلمان کا آغاز ہے. دیکھا آپ نے, ایک مسلمان کے آغاز میں ایک کافر کے آغاز میں کتنا فرق ہے. کہ مسلمان خالق کے سورج کے نام سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے, اور سورج نکلنے پر تو ہر آدمی اپنے کام میں لگ جاتا ہے. علی صباح کے مردوں بس ہوئے کار میرون, صبح صبح تو ہر آدمی تمام بھاگے چلے جا رہے ہیں, کوئی سبزی منڈی, کوئی دکان پر, کوئی نوکری پر, کوئی ملازمت پر, کوئی کاروبار پر, ہر کوئی بھاگا چلا جا رہا ہے. اور بلا کشان محبت کے بس ہوئے یار بھی رون, اور کچھ محبت کے مارے ایسے بھی ہیں سارے کام چھوڑ کر مسجد میں اللہ تعالی کی پکار پر لبیک کہہ کے نماز پڑھنے فجر کی مسجد میں جا رہے ہیں. یہ بھی کچھ عاشق لوگ ہیں. تو ان کے دن کا آغاز کیسا ہے؟ ایک وہ ہے جو اسباب رزق کی طرف دوڑ رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو اسباب رزق کو تو اختیار کرتا ہے لیکن اس سے پہلے رزاق کو راضی اور خوش کرتا ہے. کیا ہے؟ دیکھو دونوں کا فرق دیکھیے, ایک رزاق کو خوش کر رہا ہے اور ایک رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے. میرے مرشد نے سنایا, ایک مرتبہ شاہ محمود نے اپنے دربار کے اندر غلام, لونڈیاں, کرسیاں, جائیداد, موتی, سونا, چاندی سب کچھ رکھا اور اعلان کیا کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. عاشق کے سونے نے سونے پر ہاتھ لگایا, کسی نے چاندی, کسی نے جائیداد, کسی نے منصب اور وزارت لیا, کسی کو غلام پسند غلام لے لیا, کسی کو باندیا پسند وہ باندیا لے لی. جو بادشاہ کا عاشق غلام تھا وہ بیٹھا ہوا ایسے, تو بادشاہ نے کہا ارے بھائی یہ دیکھو یہاں تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, ہر آدمی اپنی پسند کی چیزیں لے رہا ہے اور جو جس پر ہاتھ رکھ رہا ہے وہ اس کی ہو رہی, اس کو مل جاتی ہے, لیکن تم بیکار کیوں بیٹھے ہو, تم کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ایک بات پوچھنی تھی, وہ یہ کہ آج آپ کا اعلان ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا. بادشاہ نے کہا ہاں بے شک میرا اعلان ہے, وعدہ ہے. کہا اچھا بس ٹھیک ہے. غلام ایاز اٹھا اور گھوم کر آیا اور میرے مرشد نے فرمایا کہ بادشاہ کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کا وعدہ اور اعلان تھا کہ جو آج جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا, انہوں نے یہ سب لیا لیکن میں آپ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں, اب آپ میرے ہو جائیے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا رہے بیوقوف دیکھ کوئی سونا چاندی باندیاں غلام نوکر چاکر جائیدادیں لے رہے ہیں اور تو یہ کیا لے رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور یہ تو صرف سونا چاندی غلام منصب لے رہے ہیں اور میں آپ کو لے رہا ہوں, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے اور آپ میرے ہیں تو یہ سب میرا ہے, یہ سب آپ کا ہے اور آپ میرے ہیں, اور یہ سب آپ کا ہے اور آپ میرے ہیں تو یہ سب میرا ہے. سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایاز نے کہا کہ حضور سنیے یہ بات, جب کبھی آپ ان سے ناراض ہوں گے نا تو یہ میری جوتی سیدھی کریں گے کہ بادشاہ کو راضی کر دو. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو ہوں گا. اس پر میرے مرشد نے یہ شعر پڑھا کہ تم ہمارے, فرمایا نہیں جو تو میرا تو سب میرا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اے اللہ اگر آپ میرے ہیں تو ساری کائنات ہماری ہے, اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, اور اگر اللہ ہمارا نہیں ہے تو یہ ہمارا مال, یہ ہمارا مکان, یہ ہماری جائیداد, یہ بھی ہماری نہیں ہے میرے دوست. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو عاشقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر قلب و جان کو فدا اسی لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب اسی لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے. کیوں؟ کیونکہ جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا. کہ نا یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ ایک اگر تھانے دار کی حدود میں کوئی شخص تھانے دار سے عوامی زبان میں کہتے ہیں پنگا لے لے, یہ ہماری عوامی زبان ہے نا, ہے نا بھیا, تھانے دار سے پنگا لے لے تو وہ اس تھانے کی حدود میں چین سے رہ سکتا ہے؟ بتائیے بھائی, تھانے دار تنگ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تھانے دار سے اس نے مخالفت لے لی, اب وہ اس حدود میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا, لیکن وہ کیا کرے گا؟ ایک حدود سے دوسری حدود میں چلا جائے گا, چھٹی ہو گئی اس کی. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی نے ایک ملک میں جرم کیا, جیسے ہمارے پاکستان کی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگوں نے جرائم کیے اور جرم کیے اور یہاں سے بھاگ گئے اور دوسرے ملک میں جا کر سیاسی پناہ لے لی, پولیٹیکل اسائلم, سیاسی پناہ بن گئے وہاں پر. برطانیہ, جرمن, اور امریکہ وغیرہ بھاگ گئے. ان کا نام ہے بھگوڑے شاہ, بھگوڑے بربدل پکوڑے. تو بھگوڑوں نے جا کر وہاں پناہ لے لی, جرم یہاں کیا پناہ وہاں لے لی, سکون مل گیا نا. بہرحال حکومت کچھ نہیں کر سکتی, کیوں سیاسی پناہ مل گئے ان کو. لیکن میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, فرمائے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ملک کا مجرم دوسرے ملک میں جا کر سیاسی پناہ تو لے سکتا ہے, لیکن اللہ کا مجرم کہیں چین نہیں پا سکتا. ایک ملک کا مجرم دوسرے ملک میں جا کر پناہ تو لے لے گا, سیاسی پناہ مل جائے گی, لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے وہ کہاں پناہ لے گا؟ کیونکہ اس کائنات کے, اس عالم کے جس خطے میں, جس سرزمین پر, جس علاقے میں جائے گا وہ اللہ کی جگہ ہے. اس کو پناہ کہاں ملے گی؟ اس کو چین اور سکون کہاں ملے گا؟ فرمایا میرے مرشد نے وہ کہیں چین سکون پا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے چین اور سکون کے خواب دیکھنے والا دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی احمق اور بیوقوف نہیں ہے. اس کے دل میں جو گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر میرے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو کیا عالم ہوگا. ایئر کنڈیشن میں اس کو ایسے پسینے آئیں گے جیسے نہانے کے بعد انسان کے جسم سے تکاتر کے ساتھ قطرے ٹپکتے ہیں, ایسے اس کو پسینے آئیں گے. کہاں؟ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر. اور میرے مرشد نے فرمایا وہ شامی کباب اور بریانیاں اور کوفتے, کھڑا ہوشے, چکن کڑھائیاں بھی کھائے گا اور کباب بھی کھائے گا, لیکن اس کا یہ عالم ہوگا کہ منہ میں کباب ہوگا اور دل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. چین اور سکون سے رہ نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان. اور فرمایا یہ بھی بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, ایک نافرمانی میں بھی مبتلا ہے اگر ہم لوگ تو چین اور سکون پا نہیں سکتے. کہ سمجھے چلو ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے. تو حضرت نے اس کی مثال یوں دی, فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو 100 کانٹے چبھ جائے, وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر 100 کانٹے ان میں سے سب کہے کہ ڈاکٹر صاحب نکال دو سر سارے کانٹے, ایک کانٹا ہے مان لو ایک انگلی میں کانٹا ہے اس کے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کانٹے کو مت نکالنا. کیوں ڈاکٹر؟ کیوں بھائی اس کانٹے کو کیوں نہ نکالوں؟ ڈاکٹر صاحب اس کانٹے سے مجھے بڑا لگاؤ ہے, بڑا پیار ہے اس سے, اس کانٹے سے مجھے آئی لو یو ہے, پریم ہے پریم. انڈین فلمیں تو دیکھنے والے یہ لفظ ضرور سمجھیں گے, پریم اور شانتی. مجھے اس کانٹے سے میرا دل ہی لگاؤ ہے, یہ کانٹا مجھے محبوب ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا یہ آدمی کو چین سکون ملے گا؟ ایک کانٹا بھی جس کے چبا رہا ہے سکون مل سکتا ہے اس کو؟ فرمایا اسی طرح سے جس آدمی کو ایک گناہ کی بھی عادت ہے, ایک گناہ کی بھی, یہ آدمی چین اور سکون سے بیٹھ نہیں سکتا. ایک گناہ میں بھی اگر مرتا ہے, مان لو یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, داڑھی بھی ایک مٹھی پوری رکھ لی, مونچھے بھی صاف کر لی, سر پر ٹوپی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, تہجد گزار بھی ہے, بد نظری بھی چھوڑ دی, اس نے فلمیں بھی دیکھنا چھوڑ دی, پرانی تصویریں بھی پھاڑ ڈالی, اپنے موبائل میں بھی جو فلمیں اور تصویریں تھیں وہ بھی ڈیلیٹ کر دی, ختم کر دی, صاف کر دی, مالی حق بھی دے دیا, وراثت بھی تقسیم کر دی, لیکن اگر اس کے دل میں صرف اتنی سی بھی بات ہے کہ یار یہ سب حقیر ہے اور میں ان مسلمانوں سے اچھا ہوں, صرف ایک گناہ ہے یہ کیا کہ اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے, اس ایک گناہ کی وجہ سے بھی آدمی چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. یہ بھی گناہ ہے, اس گناہ کا نام ہے تکبر, کہ اپنے کو افضل سمجھ رہا ہے اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے. اس ایک گناہ کی وجہ سے بھی یہ چین سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. یا اور عادت نہیں ہے, سب چھوڑ دیا, کبھی کبھی پرانی معشوقوں کا خیال پکا لیتا ہے کہ فلاں علاقے سے گزرے یا معشوقہ کے بھائی کو دیکھ لیا, انہوں نے کہا کیا دور تھے, کیا دور ایام سے, کہ چلو یار اب یاد آ گئی ہے تو پرانے خیالات پکا لیں. تو یہ سب جو ہے میرے دوستو اپنے چین اور سکون کو تباہ و برباد کر رہا ہے, سکون پا نہیں سکتا یہ شخص, ایک گناہ میں بھی مبتلا. معروفی اس کو فرماتے ہیں کہ اگر گرفتار ہے صفات بدشدی، اگر تو اللہ کی ایک نافرمانی میں بھی مبتلا ہے، ایک گناہ میں بھی، تو ہم جو دوزخ ہم عذاب سرمدی، تو تجھے جہنم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیری ذات خود جہنم بنے گی. ایسا عذاب اللہ کی چین سکون پا نہیں سکے گا. پھر کہے گا کہ جی میں زکات بھی دیتا ہوں، مال بھی خرچ کرتا ہوں، سب کام کرتا ہوں، بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھ رہا ہوں، تبلیغ میں چلے بھی لگا رہا ہوں، ہر سال حج عمرہ بھی کر رہا ہوں، مال بھی خرچ کر رہا ہوں، مساجد مدارس میں سب کام کر رہا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے. پتا چلا کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے. رشی صاحب کچھ نیند آ رہی ہے کیا؟ ہاں تھوڑی بہت کچھ جھٹکے آ رہے ہیں. اچھا اچھا اب آپ کی عمر تو رات جاگنے کی نہیں ہے. آپ نے دوسری شادی تو نہیں کی؟ کرنے کا تو ذوق میں بھی رکھتا ہوں. اب تو نیند اڑ گئی نا، یہ دوسری شادی تو نیند اڑانے کے لیے کافی ہے نا. وہ ایک نواب صاحب تھے نا، ایک شاعر آیا نواب کے پاس اور نواب کی تعریف میں اشعار پہ اشعار سنائے. تو اب نواب صاحب نے کہا واہ 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 بھائی واہ، بڑے اچھے اشعار. اس کے بعد اشعار ختم ہوئے تو نواب صاحب نے کہا صبح 10 بجے آ جانا. اب خوشی سے برا حال کہ صبح جاؤں گا کیا پتہ نہیں کیا انعام دیں گے مجھے. رات بھر خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی. صبح کپڑے استری کر کے نہا دھو کر شیمپو ویمپو اور سب تیار ہو کر 10 بجے سے پہلے پہنچ گیا. اب نواب صاحب کے پاس گیا تو نواب صاحب منہ پھوڑ کے بیٹھے ہوئے. حیران کہ یار یہی نواب صاحب مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو بہت دیر گزری تو اس نے کہا جناب والا آپ نے یاد فرمایا تھا. کہا خیریت کیسے؟ کہا وہ رات میں نے کچھ اشعار سنائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا صبح 10 بجے آ جانا. فرمایا اچھا پھر؟ کہا میں حاضر ہو گیا. نواب صاحب نے کہا اچھا بات یہ تھی کہ تم نے جو انعام کہا وہ حضور کچھ انعام کا انعام تو میں نے دے دیا. نواب نے کہا انعام تو میں نے دے دیا. کہا کیا انعام دیا؟ کہا دیکھو تم نے مجھے اشعار سنایا آدھے گھنٹے تک، آدھے گھنٹے تک مجھے خوش کیا نا. میں نے تمہیں کہا تھا صبح 10 بجے آنا، میں نے تو تمہیں رات بھر خوش رکھا ہے. جیسے تم نے میری جھوٹی تعریف کی میں خوش ہو گیا، میری جھوٹی تعریف کی خوش ہو گیا. میں نے بھی تمہیں کہا تم 10 بجے آ جانا تم بھی خوش ہو گئے. میں تم نے تو مجھے آدھا گھنٹہ خوش کیا، میں نے تو تمہیں رات بھر خوش رکھا. رشید صاحب اب تو نیند اڑ گئی نا. تو میرے پیارے دوستو عرض کر رہا تھا ایک گناہ کی بھی عادت ہے تو ہم چین اور سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. لہذا ہر گناہ کو 100% چھوڑ دے، ہر گناہ کو 100% چھوڑ دے، چاہے وہ عبادت کا گناہ ہو چاہے معاملات کا گناہ ہو. معاملات کا گناہ کیا ہے؟ معاملات کا گناہ یہ کہ کسی آدمی سے وعدہ کیا میں 10 بجے آپ کے پاس آؤں گا، 10 بجے نہیں پہنچا، یہ بھی گناہ ہے جناب. اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. وعدہ کیا کہ میں آپ کے پیسے فلاں تاریخ کو دے دوں گا، تاریخ گزر گئی پوچھا بھی نہیں، وہ فون کر رہے ہیں فون بھی نہیں اٹھا رہے اور کہہ رہے ہیں اچھا بعد میں کہیں پکڑ لیا یار میں تمہیں فون کر رہا تھا. اچھا یار پتہ نہیں فون خراب ہوگا نمبر ہی نہیں آ رہا تھا. وہ ایک آدمی فون کر رہا تھا نا تو اس نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہا سب خیریت. یار میرے پیسے تو دے دو. اس نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں مجھے تم نے میرا قرضہ لیا تھا، میرے پیسے تو واپس کر دو. اس نے کہا یار آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو زور سے بولو. تو برابر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا یار کیا جھوٹ بول رہے ہو، آواز تو آ رہی ہے. کہ تمہیں آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی ہے؟ کیا پیسے دے دو، تم پیسے دے دو. تو یہ میرے دوستو یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح سے اور گناہوں میں یہ بھی ہے، اپنی بہن کی وراثت نہیں دی اور بہن کو یہ جملہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی بس بھول جاؤ سب کچھ، یہ درست نہیں ہے. دینا پڑے گی اس کی وراثت. صرف یہ کہہ دینا بس بھول جاؤ تمہاری شادی کر دی بس اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے دوست. یاد رکھنا وراثت دینی پڑے گی. پھر اس کے بعد بزرگوں کے پیر دبانے سے جنت نہیں ملے گی، تبلیغ میں چلے لگانے سے جنت نہیں ملے گی، ہر سال حج و عمرہ کرنے سے جنت نہیں ملے گی اگر وراثت نہیں دی تو. یاد رکھنا اس بات کو کہ ہم سمجھے کہ پھر ہم سب دین کا کام کر لیں سب کچھ صاف ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ گناہ بھی ہو, معاملات کے گناہ یا معاشرتی گناہ ہو, کہ پتا چلا کہ ماشاءاللہ چہرہ دیکھے تو داڑھی اور کیا, اور عالم یہ کہ ماں باپ کو گالیاں دیتا. ایسے ایسے بھی عجیب, چہرہ دیکھو تو ایسا لگے کہ بایزید بستامی ہے اور عالم یہ کہ ماں باپ کو گالیاں دیتے. ماں باپ بھی کمزور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب ہم کیا بولیں اس کو, اب جوان اولاد ہے اس کے ٹکڑوں پر پل رہے. ماں باپ تو یہی سمجھتے نا, بے غیرت ہے وہ بیٹا, بے غیرت ہے جس کے ماں باپ یہ سمجھے کہ ہم اپنے بیٹے کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں, یہ بیٹا بے غیرت ہے. اور ان قریب اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا, کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ ہر گناہ کی سزا تو آخرت میں ملے گی لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. لہذا پھر اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم دین کا کام کریں گے, چلے لگائیں گے, بزرگوں کے پیر دبا لیں گے, ہر سال حج و عمرہ کر لیں گے اور پھر جنت ہمیں مل جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوست. اس خواب خیالی سے ہمیں نکلنا ضروری ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں, گناہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ عبادتوں کا بھی مزہ لیتے رہیں, جی جنت کا ہمیں اعلیٰ مقام اور درجہ مل جائے گا. میرے دوست ایسا نہیں ہو سکتا. معاملات کے گناہ, معاشرت کے گناہ یا عبادت کے گناہ. عبادت کے گناہ کیا ہے؟ جماعت کی نمازیں چھوڑ دینا, یہ عبادت کا گناہ ہے. کہ پتہ چلا جماعت کی نماز چھوڑنا عادت بنائی ہوئی ہے, روزانہ کا معمول ہے. کبھی انسان ہے شرعی عذر ہو سکتا ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ جماعت کے لیے تیار تھا, آنے لگا اچانک اس پیشاب لگ گیا, انسان ہے مجبور ہے, یا کوئی بیماری ٹھوکر ایسی لگی مجبور ہو گیا. تو اس گناہ پر یہ تو عذر ہے, لیکن کام کر رہا تھا, کام کر رہا تھا, کام میں مشغول پتا نہیں چلا. میرے دوستو یہ عذر نہیں ہے کہ ڈمپر کے نیچے گھسا ہوا تھا میں, مشین کے نیچے گھسا ہوا تھا, یہ عذر نہیں ہے. یا میرا کاروباری آدمی گاہک میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, مولانا صاحب میں کیسے اس کو چھوڑ کر آیا تھا, سب سے بڑا ویاپاری ہے میرا اور سب سے بڑا میرا کسٹمر ہے, یہ عبادت کے گناہ ہے میرے دوستو. اسی طرح سے چار نمازیں پکی ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, روزانہ بستر پر ہے. یا فجر میں اٹھتا تو ہے لیکن گھر میں نماز پڑھتا ہے, مسجد میں نہیں پڑھتا, یہ بھی گناہ ہے. اخلاقی گناہ ہو. اخلاقی گناہ کیا ہے؟ حسد کرنا اور تکبر میں مبتلا ہونا کہ میں بڑا وی آئی پی آدمی ہوں, اپنی دینی نعمت کی وجہ سے یا دنیاوی نعمت کی وجہ سے. دینی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, یہ دینی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے, یہ دینی نعمت ہے. تبلیغ میں چلا لگا رہے ہیں, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, یہ دینی نعمت ہے. حج سال حج و عمرہ کر رہے ہیں, یہ دینی نعمت ہے. مسجد میں مدرسوں میں مال خرچ کر رہا ہے, یہ دینی نعمت ہے. تہجد, عشاء, قوابین, قرآن پاک اچھا پڑھ رہا ہے, حافظ بہت اچھا ہے, یہ سب دینی نعمت ہے. لیکن ان دینی نعمتوں کی وجہ سے اپنے کو افضل سمجھنا جائز نہیں ہے. باوجود ہی نعمتیں ہیں لیکن اس کی وجہ سے اپنے کو بڑھیا اور اعلیٰ سمجھنا یہ جائز نہیں ہے میرے دوست. یا دنیاوی نعمتوں جیسے شاندار گاڑی ہے, شاندار مکان ہے, کاروبار اچھا ہے, لڑکے پیدا ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے. تو میرے پیارے دوستو اس کی وجہ سے بھی اپنے کو اچھا سمجھنا جائز نہیں ہے. یا اپنے قوم اور قبیلے کی وجہ سے کہ میری قوم ایسی, میری زبان ایسی, یا میں ذرا وائٹ کلر کا ہوں اور کچھ کچھ وائٹ کے ساتھ ریڈ ریڈ بھی ہوں, میں زیادہ خوبصورت ہوں, یا میری طاقت زیادہ ہے, یا قبیلہ, رنگ, نسل, اس کی وجہ سے سمجھنا. اور ایک مسئلہ یاد رکھنا, عربوں کی فضیلت ہے, عرب اعلیٰ ہے, لیکن عرب کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کو افضل سمجھے. عجیب بات ہے. دیکھیے عرب کی, ہماری ذمہ داری ہے ہم عرب کا اکرام کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, عربوں کا اکرام. لیکن عرب کو سکھا دیا تمہارے لیے جائز نہیں, تم اپنے کو افضل سمجھو, یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم علماء کا اکرام کریں, لیکن عالم کو بھی سکھا دیا کہ تم اپنے کو افضل نہ سمجھو. سبحان اللہ, یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم امام اور دین کے خادموں کا اکرام کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن دین کے خادم کو بھی سکھا دیا کہ تم اپنی دینی نعمت کی وجہ سے اپنے کو افضل نہ سمجھنا. کیا عجیب دیکھیے، کیا شریعت، کتنی بیلنس متوازن شریعت ہے، دیکھیے دونوں کے لیے ہے. ہر ایک کو ایک مقام دکھا دیا کہ دیکھو تم یہ کرو اور وہ یہ کرے. سبحان اللہ. تو کسی ایک گناہ کی بھی عادت ہے، اب تو یاد رکھنا چین سکون نہیں بیٹھ سکتا. اب گناہ چھوڑنے کے لیے تین کام کر لے. نمبر ایک کام، اللہ تعالیٰ نے گناہ چھوڑنے کی ہم کو ہمت دی ہے. جو آدمی یہ کہے میں نظر نہیں بچا سکتا، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا. یا جو آدمی یہ کہے کہ مجھے حسینوں سے، مولانا صاحب مجھے کچھ نہیں ہوتا حسینوں کو دیکھنے سے، یہ آپ ہی لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اور ہمیں حسینوں کو دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا مولانا صاحب. تو بات یہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو حسینوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب دو اس کی صورتیں ہیں. نمبر ایک بات یہ، ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ مسلمان جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے حسینوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ ہمیں دیکھنے سے کچھ ہونا چاہیے اور اس کو کچھ نہیں ہو رہا، لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہوتا اسے بھی ہے، چھپاتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولتا، لگا اس کو واقعی حسینوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جس آدمی کو حسینوں کو دیکھنے سے کچھ نہ ہوتا ہو، اس کو چاہیے وہ ڈاکٹر کے پاس یا حکیم صاحب کے پاس جائے، اور خصوصاً وہ حکیم صاحب جس کے بورڈ پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پوشیدہ امراض کا علاج پوشیدہ طریقے سے ہوتا ہے. شادی سے پہلے ملیے اور شادی کے بعد ملیے. تو اس کو ہم مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا نا، یہ سچ بولے اس کو کچھ نہیں ہوتا. ایماندار اس پر یہ اس کو بتا دو فلاں بڑے حکیم صاحب سنیاسی بابا 80 سالہ تجربہ ہے ان کا، اور اندر جا کے دیکھو 30 سال کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور تجربہ کتنا 80 سال کا. پھر اسے پوچھا جائے گا بھائی 50 سال کا تجربہ تم نے کہاں سے لیا؟ کیا ماں کے پیٹ میں 50 سال رہے گا؟ پہلی بات کہ گناہ چھوڑنا ہے، ہمت ہے ہمارے اندر. ہاں یہ اور بات ہے، ہم اپنے کمینے پن کی وجہ سے اس ہمت کو استعمال نہیں کرتے. لہذا یہ گنڈا مقرر کر دیا جائے کہ دیکھو یہ جناب صاحب ہے نا، یہ انٹرنیشنل نظر باز ہے، ہر عورت کو دیکھتے ہیں، ہر لڑکے کو دیکھتے ہیں. یہ گنڈے تیرا کام یہ ہے، یہ جوتی رکھ، یہ ڈنڈا رکھ. جیسے یہ کسی عورت کو دیکھے اس کی کھوپڑی پر مارنا، اور اس سے پہلے اور یہ کام کیا جائے اس کی کھوپڑی کہ بال اڑا دی جائے، گنجا کر دو، اور اس کو کہے کہ ڈنڈا نہ مارنا، یہ چپت لگانا کھوپڑی پر اس کی، جیسے کسی عورت کو دیکھے. لیکن دیکھو بھائی تھوکنا یاد رکھنا، اسی کا تو مزہ ہے سارا. وہ پہلے کرکٹ کھیلتے تھے نا گنجی بال سے، یہ بال سے، اس کو پانی میں ڈبو کے کرکٹ کھیلتے تھے جب وہ ٹیپ والا زمانہ نہیں آیا تھا. وہ گنجی بال کو اس کو ٹیپ میں ڈبو کر پھر کھیلتے تھے، جہاں لگتی تھی پتہ چل جاتا کہاں لگی ہے یہ. پھر کھیلتے کھیلتے کبھی جو ہے وہ ٹانگوں کے درمیان لگی ہو، کہتے نہیں لگی، نہیں کچھ نہیں ہوا. کہا بیٹا نشان نظر آ رہا ہے، کہاں لگی ہے. تو لہذا اس کی کھوپڑی پر، اب بتاؤ کیا. اب وہ آدمی گنڈا ہے، طاقتور ہے، اور یہ کمزور ہے اس کے مقابلے میں. کہتا ہے کیا میں نظر نہیں بچا سکتا. اب ایک عورت سامنے آ گئی یا لڑکا سامنے آ گیا، اب اس نے دیکھا، اس نے جو ہے نا چھو کر لیا، اب چپت لگانے کی دیر ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ اب یوں ہاتھ رکھے گا، یہ گھوڑے کی طرح سے اب ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ بھائی صاحب بدگمانی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، خبردار مجھ سے بدگمانی نہیں کرنا، دیکھو میری نگاہیں نیچی ہیں. اب نظر بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ کیوں؟ جوتے کے خوف سے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں تم بجائے جوتوں کے خوف سے، مخلوق کے خوف سے تم گناہ چھوڑو، اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑ دو تو تم اللہ والے بن جاؤ. اور فرمایا ایک دن تو تمہیں گناہ چھوڑنا پڑے گا، ایک دن تو گناہ چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ ایک اس وقت جب وہ حسین بڈھا یا بڈھی ہو جائے گی تب تو تم گناہ چھوڑو گے، یا تم خود بڈھے ہو جاؤ گے، اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس وقت اگر گناہ چھوڑا تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں کمال یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے گناہ چھوڑ دو، ایک کام. تو گناہ چھوڑنے کے لیے پہلا کام کیا کرے؟ ہمت کو استعمال کرے. دوسرا کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہ چھوڑنے کی ہمت کو استعمال کی ہمت مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اور گناہوں کو چھوڑ دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، ارے میاں دعا تو مانگے کہ اللہ مجھے بھی داڑھی عطا فرما دیجئے، اپنے پیاروں کی صورت عطا فرما دیجئے، مانگے تو صحیح، لیکن ہم ڈر کے مارے مانگتے نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو واقعی داڑھی نکل آئے، اتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں گناہ چھڑا دیجئے ہم سے سارے، ایک گناہ کی عادت نہ رہے، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فلمیں کیسے دیکھیں گے؟ پھر تصویریں کیسے دیکھیں گے؟ پھر معشوقوں کو مس کالے کیسے دیں گے؟ اور ان کی گلی کے چکر کیسے لگائیں گے؟ اور وہ سارے گناہ کے مزے کیسے ملیں گے ہمیں؟ آہ میرے مرشد فرماتے ہیں جن گناہوں کے مزے کو تم مزے سمجھ رہے ہو، یہ مزے نہیں ہیں، یہ تو خود عذاب ہے، گناہ کا مزہ جیسے کھجلی ہے، ڈاکٹر سے پوچھو جا کر کہ کھجلی کا جو کرنا مزہ تو ہر ایک کو آتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کھجلی کرنے میں مزہ کتنا آتا ہے، لیکن میرے دوستو کھجلی کرتے کرتے جب کھال پھٹ جاتی ہے تب کیا حال ہوتا ہے، کیسا بے چینی ہوتی ہے، تو گناہ کے مزے بھی ایسے ہی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے آموں کو پیدا کیا، آم میں مٹھاس رکھی، کیسا لذیذ ہوتا ہے بھائی بتاؤ، آم آتے ہی سارے پھل کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بعض آم کے عاشق ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں اب سارے پھل چھوڑو صرف آم کھائیں گے، کیوں؟ اللہ نے لذت رکھی ہے اس میں، تو جس اللہ نے آم میں ایسی لذت رکھی اس اللہ تعالیٰ کے نام میں اور اس کے دین میں کیسی لذت ہوگی؟ اور تیسرا کام یہ کرے، اللہ والوں سے دعا کرائے، ان سے دعا کی درخواست کرے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دوں، یہ تین کام کر لے، نمبر ایک اپنی ہمت کو استعمال کرے، نمبر دو اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کرے کہ اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی مجھے ہمت جو آپ نے دی ہے میں اس کو استعمال کروں، اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دیجئے، میں نہ بھی چھوڑنا چاہوں آپ مجھ سے چھڑا دیجئے، اور نمبر تین کام یہ کرے اللہ والوں سے دعا کرے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں گناہ اور نافرمانی کے کام چھوڑ دوں، انشاءاللہ تعالی عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی محبت، اللہ تعالی کا قرب، اللہ تعالی کا پیار ملے گا، سارے گناہوں کی مستیوں کو بھول جائے گا، جس میں بے چینی ہی بے چینی ہے، اور اللہ تعالی کے پیار میں سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس محفل کو مجلس کو قبول فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ کی عادت کو اپنی فرما بازاری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو یا اللہ ہم درآمد نہ کریں، ہماری گناہ کی عادت کو یا اللہ اپنی فرما بازاری کے ساتھ تبدیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہماری جو حاجات ہیں جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمیں نیک ارادوں میں بامراد فرما دیجئے، اور یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کو جذب فرما دیجئے، یا اللہ میرے پیارے شیخ اور مرشد کے صدقے میں اس مسجد کے ذرے ذرے میں اپنے جذب کی تجلی کو داخل فرما، کہ یہاں جو بھی آئے محروم نہ جائے، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم آپ کا نہ بھی بننا چاہیں تو اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنے قرب اور محبت کا ایسا مزہ عطا فرما کہ ہم آپ کے ہو جائیں اور آپ کے بن کر رہیں، سلامتی ایمان سلام زیادہ کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلام زیادہ کے ساتھ دنیا سے